الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الاول یعنی ربیع النور شریف کے مبارک موقع پر ایک سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تعلق سے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے مختصراً کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے ذریعے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تذکرے کے ذریعے اپنے دلوں کو ہم انشاءاللہ حسن و جمال کے ساتھ منور کریں گے. اور یہ حسن و جمال یقیناً باطنی حسن و جمال ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات، آپ کی رحمتیں، یہ ہمارے دل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اتریں گی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ خوبی، ہر وہ بات رکھی کہ جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ کسی بھی شے سے جو محبت کی جاتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں. ان تمام کا انہوں نے جو خلاصہ نکالا وہ تین باتوں کی طرف نکالا کہ تین ایسے بڑے سبب ہوتے ہیں کہ جس سے کسی سے محبت کی جاتی ہے. یا تو سبب ہوتا ہے اس کا حسن و جمال، اور وہ شے اتنی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہے، ایسا حسن و جمال اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ بندہ طبعی طور پر اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اس میں اور کوئی کمال نہیں، صرف اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن و جمال رکھ دیا ہے کہ طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہوتی ہے. اور یہ ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ انسان جب بھی کوئی حسین چیز دیکھتا ہے، خوبصورت چیز دیکھتا ہے، تو جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہاں، شریعت مطہرہ جہاں کسی ایسی چیز سے محبت کرنے سے روکتی ہے، اس کو دیکھنے سے روکتی ہے، وہ معاملہ جدا ہے کہ بندہ وہاں پر اسے نہیں دیکھے گا، ورنہ ہر خوبصورت چیز کو دیکھنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ ایک طبیعت کا تقاضا ہے. دوسری بات کہ حسن و جمال، یہ پہلا مرتبہ. دوسری چیز ہوتی ہے کمال، کہ کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صلاحیتیں رکھیں، ایسے کمالات رکھے کہ جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اگرچہ کہ اس کے اندر سرے سے حسن و جمال والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کمال ایسا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور شے ہو، کہ جب بندہ اس کے کمالات کو سنتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو بندہ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بہت سارے اسلاف کو علم و عمل کی دولت سے نوازا. ان میں بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جن کے حلیے کے بارے میں ہمیں اصلاً معلوم نہیں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، کیا ان وہ حسن و جمال کے پیکر تھے یا نہیں تھے، لیکن جب ان کے علم و عمل کے حوالے سے ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں تو خود بخود ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت بڑی تعداد ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلیے کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو وہ پڑھتا ہے، ان کی تصانیف کو وہ پڑھتا ہے، تو وہ خود بخود اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو کیسا کمال اور عروج عطا فرمایا تھا. مثال کے طور پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم لیں، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بظاہر حسن و جمال آپ کے اندر موجود نہیں تھا، سیاہ بلالی رنگ آپ کا تھا، لیکن ہمیں کائنات کے اندر جو محبوب ترین ہستیاں ہیں ان میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. وجہ کیا؟ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل عشق رکھا تھا کہ ان کے عشق رسول کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ان کی محبت موجود ہے. تو دوسرا جو سبب بنتا ہے وہ کمال بنتا ہے کہ بندہ کسی کے کمال کی وجہ سے, اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز شفقت و مہربانی اور احسان ہوتا ہے کہ بندہ کسی ہستی سے جب محبت کرتا ہے تو اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ سامنے والی ہستی جو ہے وہ اس کے اوپر احسان کرتی ہے, اس کے اوپر مہربانی کرتی ہے, اس کے اوپر انعامات کرتی ہے, جس کی وجہ سے دل کے اندر خود بخود اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. سامنے بندہ ایسا ہے کہ اس کا حسن و جمال کچھ بھی نہیں, اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں, لیکن وہ شفیق و مہربان ہے, وہ ہمارے پر مہربانی کر رہا ہے, شفقت کر رہا ہے, تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں بدرجہ اتم یعنی کامل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کے اندر پائی جاتی تھیں. صحابہ کرام علیہ رضوان, بعد میں آنے والے ہمارے اسلاف, آج تک اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح ان کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے کمالات, ان کے مقامات, ان کے نبوت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں, یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی امت آپ سے محبت کرتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ کامل حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ کائنات کے اندر کسی کو ایسا حسن و جمال عطا ہوا ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتوں کا مشاہدہ کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی کا ان کے اوپر اظہار ہوتا تھا, حضور علیہ السلام جیسے ان کے اوپر انعامات کر رہے ہوتے تھے, ساتھ ہی ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے, حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے, اور وہ آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ سے بھی ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے. اسی حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب شمائل ترمذی کے نام سے لکھی, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزوں کو بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رہن سہن کو بیان کیا ہے. بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے, اور اس کتاب کی شرح کرنے والے اکثر علماء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ آدمی کے ایمان کی تمامیت میں سے یہ ہے, یعنی انسان کا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے, مسلمان کا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اس بات کا بھی ایمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں جو کمالات رکھے ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا حسن عطا فرمایا, جیسا بدن مبارک عطا فرمایا, نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوا, نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوا. یعنی مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے جس طرح وہ دیگر باتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن تمام پر بھی ایمان لے کر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے. یہ عقیدہ, یہ اعتقاد رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. دوسری بات, اس حوالے سے کئی علماء کرام نے, خود صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کا اظہار کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا ہوا, آپ علیہ السلام کو جیسی منموہنی پیاری پیاری صورت عطا کی گئی, ایسا حسن و جمال تھا کہ باوجود اتنی خوبصورتی ہونے کے وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے. صوفیہ کرام نے واضح طور پر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام حسن کو یعنی مکمل حسن کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ چنانچہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنه لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیته صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل حسن ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہماری آنکھیں اس بات کی طاقت نہیں رکھا کرتی تھی۔ صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس نے دیکھا حقیقتاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پرتوں کو، آپ کے عکس کو دیکھا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال یہ ظاہر ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، آپ کا جو حسن و جمال ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمیں قریب سے قریب تر کر دیا جائے، سمجھانے کے قریب سے قریب لے جایا جائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ حضور علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا ہوا ہے، ورنہ حقیقی طور پر اس کو بیان کرنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کا خیال بھی کسی دل کے اوپر گزرا نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، دل میں اس کا خیال گزرا نہیں۔ بہت ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، دنیاوی مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے، ورنہ حقیقتاً جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ وہیں جا کر پتا چلیں گی کہ وہ نعمتیں ہیں کیا، یہاں دنیا کے اندر اس کو سمجھانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر دیکھنا ممکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو دیکھنے کی قوت ہماری آنکھوں کے اندر پیدا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی جو حور ہے، اگر وہ اپنا ناخون یہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دے تو اس کی ناخون کی جو روشنی ہے اس کے سامنے یہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اگر وہ دوپٹہ دنیا کے اندر ڈال دے اپنا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری کی ساری دنیا والے اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس قدر حسین و جمیل اس کا دوپٹہ اور اس کے یہ ناخون ہے، تو وہ خود کس قدر حسین و جمیل ہوگی۔ تو اگر وہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر ظاہر کر دی جائے تو اسے دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا، لیکن یہی جو حوریں ہوں گی قیامت کے دن یہ مسلمانوں کو دی جائیں گی، ایمان والوں کو دی جائیں گی، تو وہاں دیکھنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالی بندوں کی آنکھوں کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے حوالے سے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا ہوگا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو سب سے بڑھ کر نعمت ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ اس میں علماء متفق ہیں کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر وہ قدرت، وہ قوت نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکیں۔ دنیا کے اندر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان آنکھوں کے اندر، ان اعضاء کے اندر ایسی قوت پیدا فرما دے گا کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکیں گے۔ تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ہمارے سامنے پردہ ڈال دیا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی آنکھوں سے ہمیں دیکھنا یہ ممکن نہیں تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ اپنی کمال کی انتہا پر تھا، انتہائی درجے کا حسن و جمال تھا۔ لیکن اللہ سطر عن اصحابہ کثیرا من ذالک الجمال الظاہر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا جمال یہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن و جمال ان کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی نہ پاتے۔ اچھا، اب جو حسن و جمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر بھی تھا تو اس میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو انداز تھے وہ بڑے نرالے تھے، بڑے مختلف تھے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صورت مبارکہ تھی وہ بچپن سے ہی بڑی پیاری تھی، بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئیں دودھ پلانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے قبیلے میں جائیں، تو یہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئی اور جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کو انتہائی حسین و جمیل پایا، اور میں نے جگانا چاہا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو جگاؤں، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئی اور میں نے آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس وقت ظاہری عمر کے اعتبار سے بالکل چھوٹے تھے، یعنی دودھ پینے کی عمر تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں، اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی شفقت اور محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسکراہٹ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ تو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی منموہنی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک بڑی تعداد تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کے دیکھ ہی نہیں پاتی تھی، آنکھیں اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور یعنی بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی رہے ایسا ہوتا نہیں تھا۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کن اکھیوں سے دیکھا کرتے تھے، پھر آنکھیں نیچے کر لیتے، پھر دیکھتے، پھر آنکھیں نیچے کر لیتے، پھر دیکھتے، پھر آنکھیں نیچے کر لیا کرتے تھے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے تو سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سر جھکا کے بیٹھے ہوتے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو کوئی کنکھیوں سے دیکھتا آنکھیں نیچے کر لیتا۔ صرف دو ہستیاں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کے دیکھتی، یعنی شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے مسکراتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے۔ اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اس طرح کن اکھیوں سے دیکھتے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ٹک ٹکی باندھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنا حال بیان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ لوں، اگر تم میں سے کوئی مجھ سے اس بات کا سوال کرے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کروں تو پہلے آپ بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب نہیں، اور میری آنکھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی تعظیم والا نہیں، لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا، میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اگر تم مجھ سے سوال کرو کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تمہارے سامنے بیان کروں، حلیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے سامنے بیان کروں، تو میں اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ میں تمہارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حلیہ بیان کر سکوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، اپنی آنکھوں کو اس سے بھر ہی نہیں سکا کہ میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو بڑا مشہور و معروف شعر ہے کہ جس میں آپ نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا تھا کہ وہ احسن من کا لم ترقت عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ اجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ سے بڑھ کر جمیل جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرہ پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ ایک تو آپ کا یہ مشہور و معروف شعر ہے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں، ایک آپ کا یہ مشہور قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لما نظرت الى انواره صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری، یعنی میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا، تو میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے نور کی وجہ سے، چمک دمک کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، یعنی ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ یہ چمک رہا ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات میں، چمکیلی رات کے اندر جس میں پورا چاند تھا، چمک رہا تھا چاند، اس میں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا، حلہ پہنا ہوا تھا، میں چاند کی طرف دیکھتا، فجعلت انظر الى القمر، میں چاند کی طرف دیکھتا، والى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، پھر فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ چاند کو جو حسن ملا، جو خوبصورتی ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہمارے علماء تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ چاند تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کا بھکاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مبارک جھولے کے اندر تشریف فرما ہوتے تو جس طرف جھولا جاتا وہ چاند بھی اس طرف ہو جاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے بچپن کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاند بہلایا کرتا تھا، کہ آپ کا جھولا جس طرف جاتا یہ چاند اس طرف ہو جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی مبالغہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بسا اوقات ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل طور پر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ آخر میں ایک خوبصورت بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے اعتبار سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو حسن و جمال وہ ہے کہ جس کو ہم سنتے ہیں اور سن کر اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کاش ہمیں دیکھنے کی سعادت مل جائے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، خواب میں دیکھ لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی بشارت ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے کچھ بھائی ایسے آئیں گے، میرے کچھ امتی، یعنی بھائی سے مراد یہاں پر امتی، محبت کرنے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و مہربانی کے طور پر فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ اپنا تمام کا تمام مال اور تمام اہل و عیال یہ خرچ کر دیں اور اس کے بدلے فقط ایک نظر مجھے دیکھ لیں. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد یہ لوگ آئیں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ سارا مال لے لیا جائے، سب کچھ لے لیا جائے، صرف ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا مل جائے. تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ویسے کا ویسا ہی معاملہ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کس قدر ان کو فرحت حاصل ہوتی تھی، کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے تمام کے تمام غم دور ہو جایا کرتے تھے. کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ایک روایت کے مطابق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے. بڑا غم زدہ ان کا چہرہ تھا، غمگین تھے، پریشان تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنے گھر پر ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھتے ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ کہہ کہ وہ خاموش ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اب کیا ہو گیا، اب کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں تھا کہ مجھے اچانک اس بات کا خیال آیا یا رسول اللہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت کے بڑے اعلیٰ درجے کے اندر ہوں گے، اور اگر میں جنت کے اندر داخل ہو بھی گیا میں تو بہت نیچے ہوں گا، تو جنت کے اندر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ بس اس بات نے غمگین کر دیا. یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو گیا، یہ نہیں کہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، میں جنت میں داخل ہو گیا، داخل ہو کر جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں جہاں پر کوئی غم ہی نہیں ہے، وہاں پر یہ عرض کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا اگر آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب پریشانی ہے اس بات کی کہ جنت میں بھی اگر چاہیے تو آپ کی رویت چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے آپ نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہ کتنے ہی پیارے رفیق ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں، یعنی ساتھی ہیں. تو اس میں اس بات کا مژدہ دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت کے دن وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوں گے. تو اس سے ان کو مژدہ مل گیا، خوشخبری مل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ساتھ مل جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا جو لقب ہے وہی خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ کو لقب ہی اس بات کا دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بکثرت حدیثیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ، مشہور حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ جس میں ایک عربی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے، میرے پاس اور کچھ تو نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس دن سے زیادہ میں نے خوش دیکھا ہی نہیں، اس دن سے زیادہ خوش دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت تو بخشی کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے مبارک چہرے کو، حسن و جمال کو یہ ملاحظہ کرتے رہے، لیکن قیامت کے حوالے سے معلوم نہیں تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. اس حدیث مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو تمام صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ہم تو تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، والہانہ محبت کرنے والے، عشق کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو یقیناً قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے. اور جب یہ پتا چل گیا کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا موقع ملے گا، تو اس بات نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ خوشی دی کہ جو اس سے پہلے ان کو نہیں ملی تھی. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گا، یعنی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا. ہم بھی الحمدللہ عز و جل ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پر رونق، پر نور، خوبصورت چہروں کی بھی زیارت ہوگی، اور ان کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو بھی دیکھنے کی ہمیں سعادت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. مزید اس حوالے سے کچھ اور گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والی زیارت نصیب ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.